يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو, دنیا میں انسان جیسے اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت بھی ہوتا ہے اور کم خوبصورت بھی, مالدار بھی ہوتا ہے اور غریب بھی, صحت مند بھی ہوتا ہے اور بیمار بھی, جیسے ان امور کے اعتبار سے انسانوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک اسی طرح سے انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان ہدایت والا ہے اور ایک گمراہی والا ہے. چاہے گمراہی والا انسان اپنے آپ کو گمراہ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن ہے یہ حقیقت کہ انسان گمراہ بھی ہوتا ہے اور ہدایت والا بھی ہوتا ہے. بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں, ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ زمانہ اس نے گزارا ہدایت کا اور کچھ زمانہ اس کا گزر رہا ہے گمراہی کا, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے بہت سارا زمانہ اس کا گزرا ہے گمراہی میں اور بعد میں اس کا زمانہ اب گزر رہا ہے ہدایت میں. دونوں قسم کے حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں. جیسے انسان کے جسمانی حالات میں کبھی صحت ہوتی ہے کبھی بیمار, کبھی مالدار ہوتا ہے کبھی تندرست, کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غم زدہ, اسی طرح سے انسان کبھی دینی اعتبار سے اچھی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی دینی اعتبار سے خراب حالت میں ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اللہ کا خوف قلب و جگر میں طاری ہے اور وہ تمام برائیوں سے روکے ہوئے ہیں, اور اسی انسان کا کسی اگلے مرحلے میں ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا تعلق کمزور ہو چکا ہے, خدا کا خوف نکل چکا ہے اور وہ گناہوں میں ڈوب گیا. اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طرح طرح کے طریقے اپناتے تھے, ان طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ نے اپنایا ہے, دعا کا طریقہ. لیکن دعا سے کیسے کیسے سمجھاتے تھے یہ بات؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی وہ چیز مانگتے ہیں جس چیز کی ان کو ضرورت نہیں, بلکہ اپنے متعلق کبھی وہ جملہ بول دیتے ہیں جس جملے کا وہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثلا جب بھی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو خطبہ پڑھتے تھے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. ترجمہ اس کا یہی, یہ بات طے ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کا نفس تھا, اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس میں شر نہیں تھا, کیونکہ اگر نبی کی ذات کے اندر شر ہے وہ نمونہ بن ہی نہیں سکتا انسانوں کے لیے. نفس تھا لیکن نفس کے اندر شر نہیں تھا, یہ دونوں باتیں طے ہیں. نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے اور نبی بننے کے بعد تو ہوتا ہی ہوتا ہے, نبی بننے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے, تو اس لیے شر کا وہاں تصور ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں کوئی شر تھا اور جس شر کا آپ کو اپنے بارے میں ڈر تھا, اور اس لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے شر کی وجہ سے میں برباد نہ ہو جاؤں, میرے شر کی وجہ سے دین کو نقصان نہ ہو جائے, میرے شر کی وجہ سے امت کو نقصان نہ ہو جائے, اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی خطبہ پڑھتے تھے تو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا, یا اللہ ہم اپنے نفس کے شر سے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں. ظاہر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو اس لیے کہ حضور کے اندر شر تھا نعوذ باللہ من ذالک اور اس لیے حضور یہ کہہ رہے ہیں, اور یا پھر اس میں کوئی اور مصلحت ہے. تو جواب یہ ہے کہ وہ دوسری ہی مصلحت ہے, وہ پہلی والی بات نہیں ہے. کیا ہے وہ دوسری مصلحت؟ وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, نفس کی وجہ سے تم برائیوں میں پھنس جاؤ گے, یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ میں اپنے بارے میں ڈر رہا ہوں, حالانکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہے. لیکن تم کو سمجھانے کے لیے میں اس بات کو بار بار تذکرہ کرتا ہوں اور یہ بات ہم دوسری مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دعا کہتے تھے، یا اللہ میں اپنی آنکھ کے خیانت سے آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. تو کیا اس بات کا خطرہ تھا کہ حضرت نبی علیہ السلام آنکھ کی خیانت کریں گے؟ وہاں تو صورتحال بہت زیادہ عجیب تھی، اتنی پاکیزگی، پاکیزگی کا اتنا اہتمام جتنا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. احادیث میں واقع آتا ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، صحابی کا نام تھا اسید ابن حضیر، اور بہت عظیم الشان صحابی تھے حضرت اسید ابن حضیر، بہت عظیم الشان صحابی تھے، منفرد خصوصیات کے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، میں نے جلدی نماز ختم کی اور جا کر کے دیکھا یہ گھوڑا بدکتا کیوں ہے، تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں واپس آ کر پھر نماز پڑھنی شروع کی، تھوڑے پھر میرا گھوڑا بدکنے لگا، میں پھر جا کر اسے دیکھتا ہوں تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. تیسری مرتبہ میں نے پھر نماز شروع کی اور ساتھ میں تھوڑا غصہ بھی تھا اور افسوس بھی، گھوڑے کو کیا ہو جاتا ہے جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو یہ اچھلنے لگتا ہے اور ڈر لوگ اتنا اچھلنے لگتا ہے کہ ڈر لگنے لگا کہ قریب میں بچے سوئے ہیں وہ پاؤں بچوں کو رون نہ دے. تو بہرحال میں نے پھر نماز شروع کی، پھر اس گھوڑے نے بدکنا شروع کیا، تو میں نے جلدی سے نماز ختم کی، جا کے نزدیک دیکھا تو کوئی چیز نہیں تھی، البتہ آسمان کی طرف میں نے چنگاریاں اڑتے ہوئے دیکھی. یہ صحابی بیان کرتے ہیں، اس صحیح صحابی کا نام ہے. اگلے دن صبح آ کر انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسی طرح سے دیکھا، کہ کیا بات تھی؟ تو حضور نے فرمایا، دراصل جب تم رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور جب رات کو اندھیرے میں تم تلاوت کرتے تھے تو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے فرشتوں کا ہجوم آتا، اور فرشتوں کے ہجوم کی وجہ سے گھوڑا بگڑتا تھا، اور وہی فرشتے تم کو نظر آئے ہیں چنگاریوں کی شکل میں واپس جاتے ہوئے. انہوں نے دیکھا، بخاری میں نہیں، اس درجے کا صحابی ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی اسید ابن حضیر اور ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے، ان کا نام تھا عباد. اسید اور عباد یہ دونوں حضور کے پاس تھے. بہت دیر تک رات کو رہے، اندھیرا چھا گیا، جب ان کا اندازہ ہو گیا کہ اب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام شاید کرنا چاہیں گے، اسے ہمیں چلنا چاہیے، تو حضور سے رخصت ہو کر باہر نکلے، اور جب باہر نکلے تو باہر پورا اندھیرا تھا. یہ حوالہ نبی بخاری شریف میں، باہر پورا اندھیرا تھا، جب باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو بڑی پریشانی ہو گئی، ہم گھر پہنچ نہیں سکتے، پورا اندھیرا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، تو کیسے جائیں گے اب ہم؟ ان میں ایک نے کہا شاید ہم نے غلطی کی، زیادہ دیر تک حضور کے پاس بیٹھے رہے، ہم کو جلدی نکل جانا چاہیے تھا، اندھیرے میں نہیں پہنچ سکیں گے اب. اچھا، اتفاق سے اس دن چاند بھی نہیں تھا اور بادلوں کی وجہ سے ستاروں کی روشنی بھی زمین پر نہیں آ رہی تھی، ستاروں کی روشنی بھی آدمی چل لیتا ہے رات کو، لیکن ستاروں کی روشنی بھی نہیں تھی، چاند بھی نہیں تھا. ویسے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چراغوں کا انتظام بھی نہیں تھا، حضور نے اپنے گھر میں کبھی بھی چراغ نہیں جلایا ہے. مسجد نبوی جو حضور کی بنائی گئی اس میں 8 سال تک اندھیرے میں نماز پڑھی گئی. سب سے پہلے جس شخص نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا اس کا نام تھا تمیم، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلا شخص ہے 8ویں ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے درخواست کی آپ مجھے اجازت دیں، تو مسجد نبوی میں پہلا شخص جس نے چراغ جلایا ہے، 8 سال ہو چکے ہیں مسجد کو بنے ہوئے. صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ اپنے گھر میں کون سا تیل کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، گھی استعمال کرتے تھے یا زیتون کا تیل؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اگر ہمارے پاس کھانے کا انتظام، اگر تیل ہمارے پاس ہوتا، سوال کیا گیا تھا آپ اپنے زمانے میں چراغوں کے اندر گھی جلاتے تھے یا زیتون کا تیل جلاتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، اگر ہمارے پاس تیل ہوتا تو ہم پہلے پیٹ کی آگ بجھاتے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، اس کی تو بات ہی نہیں. واقعی ہے بہت دردناک یہ کہ جس دن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس دن حضور کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں تھا، اور کھانے کا انتظام نہیں تھا اور کئی دن ہو چکے تھے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، ایک طرف سے میں بیمار ہوں میرے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کہا، صحابہ سے بھی نہیں کہا، نہ ابوبکر صدیق کو معلوم، نہ حضرت عمر فاروق کو معلوم، نہ حضرت عثمان غنی کو معلوم، جتنے بڑے بڑے صحابہ کسی کو نہیں معلوم ہے. غم چاروں طرف سے ہے کہ حضور بیمار ہیں مگر آپ نے ظاہر نہیں ہونے دیا میرے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں. اب گھر والوں اندر اندر اطلاع بھیجتے تھے کہ جی گھر میں تو کھانے کا کوئی چیز نہیں ہے، تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو چپکے سے کہا کہ کہیں سے ادھار لاؤ کچھ. اس نے کہا جی آج کون ادھار دے گا، کس کے سامنے؟ صحابی، حضور نے فرمایا کسی صحابی سے نہیں کہنا، کسی مسلمان سے نہیں کہنا، چپکے سے جا کر کے کسی ایسے انسان سے کہو کہ جو ادھار دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ جی وہ تو کوئی یہودی ہو سکتا ہے، حضور ہمیں یہودی اس لیے، تو یہودی کے پاس گئے ہیں ادھار مانگا ہے، اس نے وہاں سے جواب میں کہا میں کیسے ادھار دے سکتا ہوں، میں کیسے ادھار دے سکتا ہوں، اگر وہ تمہارا نبی دنیا سے چلا گیا میرا پیسہ کون دے گا، کیونکہ بیماری کے حالات تھے، حضور اشارے دے چکے تھے بلکہ صاف صاف بھی کہہ چکے تھے دنیا سے مجھے رخصت ہونا ہے، اس لیے اس یہودی نے کہا میں کیسے ادھار دے سکتا ہوں، اگر وہ چلا گیا دنیا سے تو میرا پیسہ کون دے گا، وہ واپس آ کر انہیں کہا یا رسول اللہ کچھ معذرت کر دی، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی کوئی چیز تمہارے پاس بند رکھنے کو تیار ہوں، گرو رکھنے کے لیے، انہوں نے کہا جی بتائیے کون، تو یہاں سے حضرت نبی علیہ السلام نے اپنا ایک ہتھیار جس کو درعن کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ زرہ کیا جاتا ہے، آپ مان لیں بلٹ پروف جیسا ہوا کرتا ہے، اسی طرح کی چیز تھی، وہ آپ نے بطور گروی کے وہاں یہودی کے پاس رکھی، اور وہاں سے کچھ کھجوریں اور کچھ آٹا، وہ بھی جو کا آٹا لایا گیا، اور وہ حضور کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوا، اتنی تندرستی کا عالم تھا، اس تندرستی کے عالم میں زندگی گزر رہی تھی، تو بارہ چراغ کا انتظام نہیں تھا، اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ اور عباد ابن بشر جو حضور کے گھر سے چلے ہیں تو باہر اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں ان کو پریشانی ہو گئی کیا کیا جائے، تو حضرت اسید نے کہا تو مشکل ہے، اسی پریشانی میں تھے کہ سامنے روشنی نمودار ہو گئی، سامنے روشنی اچانک جل گئی، جلانے والا کوئی نہیں، لکڑی جلنے کی کوئی ظاہری شکل نہیں، کوئی شمع نہیں، کوئی لکڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، اچانک روشنی نمودار ہو گئی، بخاری میں حدیث ہے، عباد ابن بشر نے کہا یہ تو روشنی ہو گئی ہمارے لیے، تو چلیں، چاہے جو ہی چلنا شروع کیا تو روشنی آگے چلتی رہی، روشنی آگے چلتی رہی، یہ دونوں صحابی پیچھے پیچھے چلتے رہے، ایک حدیث میں ہے کہ عباد ابن بشر نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس روشنی کو یوں مارا تو روشنی اس کے ٹاک ٹک گئی، اور اس کے بعد وہ ڈنڈا لے کر چلتے رہے اور وہ روشنی اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بالکل اس طرح سے جیسے روشنی کا گولا پھینکا جاتا ہے، اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک کا راستہ ادھر جا رہا تھا، ایک کا راستہ ادھر جا رہا تھا، راستے الگ الگ ہو گئے، تو وہ روشنی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک روشنی کا ٹکڑا ادھر کو چلا گیا، ایک روشنی کا ٹکڑا ادھر کو چلا گیا، اور ان کے دروازوں پر جا کر کے وہ روشنی بجھ گئی، کیا ثابت ہوا، یعنی معمولی صحابی نہیں ہے یہ، اور وہ حضور کے پاس سے نکلے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، یہی اسید ابن حضیر جس کا تعلق اتنا حضور کے ساتھ تھا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا زمانہ ہے، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ آئی، حضور کے جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے وہ حضور کے گھر کے نزدیک تھے، یہ مسجد نبی ہے، مسجد نبی میں ادھر سے حجروں کی قطار ہے، ادھر سے بھی حجروں کی قطار ہے، پیچھے سے بھی کچھ حجرے بنے ہوئے تھے، ایک حجرہ حضرت عائشہ کا ہے وہ ایک کمرہ ہے، دوسرا حجرہ دوسری زوجہ محترمہ کا ہے، ایک حضرت حفصہ کا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹھہرانے کا انتظام مسجد نبی کے نزدیک نہیں تھا، وہ دور تھا، اور جب دور تھا تو وہاں سے وہ ایک دن ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے رات میں، رمضان میں رات کا وقت ہے، حضرت صفیہ نے حضور سے ملاقات کی، کافی دیر جب ملاقات کے بعد پھر یہاں سے رخصت ہوگی، مسجد میں ملاقات ہوئی ہے، جب یہاں سے رخصت ہو گئی تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا صفیہ کو کافی فاصلے تک جانا ہے، میں تھوڑا آگے تک ساتھ جاؤں، رات کو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صفیہ کے ساتھ آگے نکلے، کافی دور جب چلے ہیں تو ادھر سے صحابی گزر رہے تھے، یہ یہی اسید ابن حضیر تھے، اس اسید ابن حضیر کو حضور نے بلایا اور بلا کر فرمایا اسید تم حسید، ان کا جی میں ہوں اسید ابن حضیر، حضور نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ خاتون ہیں یہ صفیہ ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے یہ کیوں کہا، حضور نے کہا میں نے اس لیے کہا کہیں تمہارے دل میں یہ برا خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کس خاتون کے ساتھ رات میں نکلے، اس سے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں آپ کے متعلق ایسا خیال آ جائے، حضور نے فرمایا نہیں میرے بارے میں خیال آئے یا آنا ہے، لیکن شیطان انسان کے اندر گھومتا ہے اور اس طرح سے گھومتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تاکہ تمہارے دل میں برا خیال نہ آنے پائے، تمہارے دل میں اگر برا خیال آ گیا تم ذہن سے نکال دو گے، لیکن مجھے تھوڑے لمحوں کے لیے برا خیال آ جائے گا، اس سے تم کو نقصان ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی، جس نبی کی احتیاط کا یہ عالم ہے وہ نبی کہتا ہے یا اللہ میرے نفس کے اندر اگر کوئی شر ہوگا تو اسے مجھے بچائیے، اور میری آنکھ اگر غلط دیکھنے لگے تو اسے مجھے بچائیے، تو کیا حضور کی آنکھ غلط دیکھ سکتی تھی؟ کہ بالکل نہیں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے کہ گمراہی کیسے آتی تھی. مثلا حضور فرما یا اللہ میرے دل میں نفاق نہیں آنا چاہیے، میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، اللہم طاہر قلبی من النفاق، حدیث میں دعا موجود ہے، اللہم طاہر لسانی من الکذب، یا اللہ میری زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا کر کے رکھیے. تو کیا حضور کی زبان جھوٹ بول سکتی تھی کہ نہیں؟ یہ اصل میں ہم کو بتا رہے ہیں. وہ اعمالی میں ریا، میں جو اعمال کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی وجہ، یہ اعمال میں کروں گا ریا کی وجہ سے ہیں، تو کیا حضور کو ریا کا خطرہ کہ نہیں؟ کہ ہم کو اثر نہ سمجھا رہے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا یا اللہ میں اپنی آنکھ کی غلطی سے پناہ مانگتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں، میں سوچوں گا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے. طاہر عینی من الخیانتی فانک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، یا اللہ دلوں میں جو برے خیالات آتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم، آنکھیں جو غلط دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو معلوم، ایسا نہ میری آنکھ کو غلطی کر جائے تو میں اس کی آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. یہ جو جناب رسول اکرم صاحب بغیر یہ دعا سکھا رہے ہیں، یہ اصل میں ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو گمراہی آئے گی تمہارے آنکھوں کے ذریعے سے، تمہارے دلوں کے ذریعے سے، تمہارے کانوں کے ذریعے سے، تمہارے مال کے ذریعے سے. مال، یا اللہ میں ایسے پیسے سے حفاظت چاہتا ہوں جو پیسہ مجھے برباد کر دے، وہاں تو تھا ہی نہیں پیسہ. دعا فرمائیں اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون لی وبالا، یا اللہ میں ایسے بچے کی حفاظت چاہتا ہوں جو میرے وبال بن جائے. حضور کا کون سا بچہ تھا جو ان کے لیے حضور کے لیے وبال بنتا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ ہر بچے کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے لیے وبال تو نہیں بننے والا ہوں. حضور نے دعا فرمائی یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو بیوی میرے مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب، یا اللہ میں ایسی بیوی سے حفاظت چاہتا ہوں جو بوڑھا ہونے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. تو کیا ایسا ہو سکتا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی خاتون صاحبہ آ گئی کہ انہوں نے اتنا ٹینشن میں اس بیچارے کو مبتلا کر دیا کہ وقت سے پہلے اس کے بال سفید ہو گئے، وقت پہلے اس کی صحت بگڑ گئی، وقت پہلے اس ٹینشنوں کا شکار ہو گیا. حتیٰ کہ ہم اپنے ایک بھائی کو جانتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہے لیکن پاگل ہو گئے، ان کی بیوی نے اتنے حالات اس کے لیے خراب کر دیے. تو گویا حضور اشارہ دے رہے ہیں خواتین کو کہ تم اپنے شوہروں کے لیے ایسے بوال نہیں بننا جس کی میں حفاظت فراہم چاہ رہا ہوں، ورنہ کیا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایسی ہو سکتی تھی جو حضور کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں؟ کیا عائشہ اور خدیجہ اور صفیہ کون ایسی ہو سکتی تھی جس کا امکان ہی نہیں ہے، جس کو سوچا ہی نہیں جا سکتا؟ لیکن اس کے باوجود حضور نے یہ دعا فرمائی. یہ دراصل اشارہ دیا کن کو؟ خواتین کو، کہ تم اپنے شوہروں کے لیے وبال نہیں بننا، تم اپنے شوہروں کے لیے ایسی مصیبت نہیں بننا، ایسی مصیبت کے وقت سے پہلے وہ بوڑھے ہو جائیں. دعا حدیث میں اس طرح سے آپ نے فرمایا یا اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں. استغفر اللہ، کیا حضور گمراہ ہو سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں. اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو بتایا کہ میں تو گمراہ نہیں ہو سکتا، ساری کائنات کو تو ہدایت میری وجہ سے ملے گی، تم گمراہ ہو جاؤ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل، یا اللہ میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں ایسا نہ میں گمراہ ہو جاؤں. او اضل، یا میں تو کوشش کر رہا ہوں گا، میں ہدایت کر رہوں گا مگر کوئی آدمی مجھے گمراہی میں پھنسا دے گا اور میں نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگوں اور گمراہ ہو جاؤں. ان اضل او اضل، یہ حضوروں کی دعاؤں کا بہت بڑا چپٹر ہے اسی غرض کے لیے ہے کہ دراصل بدری دعا حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کیا کیا خرابی آنے کا خطرہ ہے اور کن کن ذریعوں سے وہ خرابی آئیں گی. مال کبھی مال وبال بن جائے گا تمہارے لیے، کہ صاحب جب تک پیسہ نہیں تھا تب تک آدمی ٹھیک حالت میں تھا، جو ہی پیسہ آ گیا کبر آ گیا، جو ہی پیسہ آ گیا فضول خرچی میں مبتلا ہو گیا، جو ہی پیسہ آ گیا وہ غلط کاموں میں پھنس گیا، جو ہی پیسہ آ گیا اب وہ غلط چیزوں کو دیکھنے لگا، وہ غلط چیزیں استعمال کرنے لگا. ایک بھائی کو ہم جانتے ہیں کہ پیسہ نہیں تھا، بہت صحیح حالت تھی، اچانک کسی کاروباری ترقی، چاہے نہیں معلوم وہ جائز راستہ تھا یا ناجائز راستہ تھا، لیکن ترقی کے بعد بہت سارا پیسہ آ گیا، تو آپ ان چیزوں میں پھنس گئے ہیں جن کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو سوچ بھی نہیں پاتے تھے، وہ چیزیں پی رہے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ ایسے ایسے غلط تعلقات ہیں کہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ سارا ان کا بھانڈا پھوڑا ان کی بیوی نے کہ صاحب میرے شوہر کی حالت اس وقت یہ ہے، تو خدا کے لیے ان کو کچھ کہو، یہ ذرا سمجھ جائیں یہ کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، کیا کیا چیزیں پیتے ہیں اور کن کن سے ملتے ہیں پیسے کی وجہ سے. قرآن کریم نے اسی لیے مال کے بارے میں کہا کہ مال تمہارے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. کبھی پیسوں کے ذریعے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی عورتوں کے ذریعے سے انسان گمراہ ہوتا ہے، کبھی جوانیوں کے ذریعے سے انسان گمراہ ہوتے ہیں، کبھی خوبصورتیوں کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں، کبھی ذہانتوں کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں حضور نے دعاؤں کے ذریعے سے سمجھایا، یہ چیزیں تم کو گمراہ کر سکتی ہیں، تو دیکھ کر کے رکھنا کہ تم پیسوں سے گمراہ تو نہیں ہو رہے ہو، اپنی جوانی سے گمراہ تو نہیں ہو رہے ہو، اپنے حسن کے ذریعے، اپنی ذہانتوں کی وجہ سے تمہیں کرسی مل گئی، عہدہ مل گیا، اس وجہ سے تم گمراہ تو نہیں ہو رہے ہو۔ ایک طرف سے حضور دعاؤں کے ذریعے سے سمجھاتے تھے، اور دوسری طرف سے وضاحت کرتے تھے کہ آئندہ کیسے کیسے گمراہیاں آئیں گی۔ چنانچہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نبی نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہو کہ آئندہ کیا کیا خرابیاں انسانوں کے اندر پیدا ہوں گی، کیا کیا گمراہیاں پیدا ہوں گی، کون سی گمراہی کس طرح سے دنیا میں آئے گی۔ مثلا کسی نبی نے یہ نہیں بتایا کہ وقت آئے گا دنیا میں انسان شراب کو حلال کریں گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دور وہی ہے۔ بلکہ ایک مسلمان نے، تعلیم یافتہ شخص نے، جو مسلمان ملک کا، مسلمان شہر کا رہنے والا، بلکہ سید خاندان کا، اسے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے دو چیزوں کا ٹاپک بنایا۔ کہا لگا صاحب شراب اور خنزیر کو جو اسلام نے حرام کیا ہے غلط ہے، اور اس میں ایسے ایسے دھوکے اس نے دیے، اچھے اچھے پڑھے لکھے انسان دھوکے کھا گئے۔ انہوں نے کہا صاحب دیکھیں کہیں قرآن میں دکھا دیجئے لکھا ہوا شراب حرام ہے، کہیں نہیں لکھا ہے، تو صحیح واقعی کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جو آج تک کہا جاتا تھا شراب حرام ہے یہ غلط ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے شراب حرام ہے، اگر ہے تو مجھے دکھائیے کہاں لکھا ہے، الخمر حرام، واقعی کہیں نہیں لکھا ہے۔ اس سے دھوکہ دے دیا اس نے، اور بے شمار لوگ اس کے ملک کے، اس کی کیٹاگری کے، اس کی سوسائٹی کے لوگ، صاحب سید صاحب کی کتاب لکھنے کے نتیجے میں شرابی بن گئے۔ کتاب اس نے لکھی، حضرت نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا کہ لوگ شراب کو حلال کریں گے، رشوت کو حلال کریں گے، نام بدل بدل کر کے۔ خیر، حالانکہ قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کلیئر تھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابہ میں سے ہیں، ابو طلحہ، اور ان میں سے ہیں جو انصار میں ممتاز صحابہ مانے جاتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ بخاری میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام جب خیبر سے واپس آ رہے تھے تو اتفاق سے اسی اونٹ پر جس پر حضرت آپ علیہ السلام تھے اور حضرت صفیہ بھی تھی اسی اونٹ پر، وہ اونٹ بدک گیا اور حضور اونٹ سے نیچے گرنے لگے، حضرت صفیہ بھی نیچے گرنے لگی، پیچھے سے ابو طلحہ انصاری تھے، انہوں نے جب دیکھا تو حضور گرنے والے ہیں، انہیں چھلانگ ماری ہے اور حضور کے زمین پر گرنے سے پہلے حضور کو اٹھا لیا، وہی ابو طلحہ انصاری ہیں۔ اور ابو طلحہ انصاری وہی شخص ہے کہ جب آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اچھے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرو گے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو انہوں نے بہت سوچا کہ میرے پاس سب سے بہترین باغ ہے، یہ سامنے مسجد نبی کے سامنے باغ تھا، اس میں حضور جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر کھجوریں کھاتے تھے، وہاں مشورے ہوتے تھے، وہاں قرآن کریم کی آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں، کتنے معجزے وہاں ظاہر ہوئے تھے، کتنے مشورے وہاں ہوئے تھے، حضور وہاں آرام بھی کرتے تھے، ٹھنڈا پانی بھی وہاں پیتے رہے، اس باغ کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں۔ بی رہا کا باغ حدیث میں نام آتا ہے اس کا، بی رہا۔ تو جب آیت نازل ہو گئی تو ابو طلحہ نے بہت سوچا اور آ کر حضور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آیت بھیج دی ہے کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز خیرات نہیں کرو گے تب تک نیکی کے مقام کو پا نہیں سکتے، میرا سب سے پسندیدہ باغ وہ سامنے بی رہا کا ہے، یا قبول کر۔ حضرت نبی علیہ السلام نے زندگی میں دو یا تین مرتبہ واہ واہ کہا ہے خوشی میں، تو اس موقع پر کہا، جملہ لفظ موجود ہے بخاری میں، چار یا پانچ جگہ پر یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا بخا بخا معلوم رایوم، واہ واہ کتنا عمدہ صدقہ تم نے کیا، ممتاز صدقہ کیا، یادگار صدقہ کیا، انسان یاد رکھے کہ ایسا بھی صدقہ کیا جاتا ہے۔ یہی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، عظیم شان صحابی تھے، اور شراب پینے کے عادی تھے، اور اتنے زیادہ عادی تھے کہ کوئی دن ان کا اس کے بغیر گزرتا نہیں تھا، حتیٰ کہ احد کے دن جب گئے ہیں تو اس دن بھی شراب پی کر گئے تھے، صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، سگے بیٹے نہیں ہیں، سوتیلے بیٹے ہیں۔ انس ابن مالک بہت بڑے صحابی ہیں، انس ابن مالک ان کے خادم ہوا کرتے تھے، سوتیلے بیٹے تھے ان کے۔ ابو طلحہ نے انس ابن مالک سے ایک دن فرمایا، آج وہ پرانی والی شراب لے کر کیا ہو، وہ بیچارہ لایا کہیں سے اور ابھی وہ پی نہیں گئی تھی، ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے شور ہو گیا، اس شور میں ابو طلحہ انصاری نے کہا ذرا دیکھو باہر کیا آواز ہو رہی ہے. تو انس بن مالک باہر نکلے, دوڑ کر کے واپس آ کر کہنے لگے جی شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہو رہا ہے. ابو طلحہ خود نکلے باہر, اور باہر نکل کر کے انہیں آواز سنی. حضور پر وحی نازل ہو چکی تھی, حضور نے صحابی کو بلایا اور ایک کو فرمایا تم یہ ادھر سے اعلان کرتے ہوئے جاؤ, تم ادھر سے اعلان کرتے ہوئے جاؤ. اب صحابی اعلان کر رہا ہے, انداز اس کا یہ تھا جو پوری طرح سے ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں, لیکن جو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھا غور کیا سمجھا تو انداز یہ سمجھ میں آیا کہ اس طرح سے اعلان ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصار والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اے ایمان والو, شراب, جوا, انصاب شیطانی چیزیں ہیں, رجس ہیں, ان سے بچو. اس طرح سے وہ صحابی اعلان کر رہا تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے اور وہ مٹکا شراب کا اٹھایا اور کہا آخری مرتبہ پھینک رہا ہوں, اس کے بعد ہمارے گھر میں کبھی شراب نہیں آئی. کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے بارش میں پانی بہا کرتا ہے. ہمارا مصنف کیا کہہ رہا ہے ہم کو, کہہ رہا قرآن میں کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے. جملہ ہم سے لیں, یعنی ہم جو جملہ بولیں گے وہ اللہ تعالیٰ نازل کرنا چاہیے تھا, اس طرح سے دھوکہ دیں گے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کیا ہیں کہ دیکھو دنیا میں گمراہیاں کیسے لائی جائیں گی کہ انسان تمہیں گمراہ کرنے لگیں گے. شراب کو حلال کیا جائے گا, لکھنے والے لکھیں گے. سود کو حلال کیا جائے گا اس طرح سے, حتیٰ کہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے, خنزیر کا گوشت کھایا جانا چاہیے, اس میں بڑے فائدے ہیں. اور مسلمان کتابیں لکھنے لگے, غیر مسلم تو لکھتے ہی تھے, مسلمانوں بھی ان کی حمایت میں کتابیں لکھی. اب یہ آج کا دور ہے کہ جب یہ دنیا دیکھ رہی ہے کیا کہ صاحب سود کی وجہ سے دنیا کا نظام کیسے تباہ ہو رہا ہے اور خنزیروں کے کھانے کی وجہ سے دنیا میں کیا وائرس آ گیا ہے, اور وائرس آ گیا ہے خنزیروں کی وجہ سے. اب چونکہ ڈر تھا اس بات کا کہ صاحب خنزیر بےچارا بدنام ہو جائے گا اور ہمیں خنزیر کا گوشت کھانا ہے, اسے اس کا نام بھی بیماری کا بدل دیا گیا. وہ نام بدلنا سب لوگوں کو پتا نہیں چلا, یہ نام کیوں بدلا جا رہا ہے, وہ اسی لیے. اب ہم اگر یہ کہیں مسلمانوں کا دین یہ کہہ رہا تھا کہ خنزیر کھانا جرم ہے, اور ہم کہتے تھے نہیں صاحب, یہ مسلمانوں کا دین جو ہے یہ بیکورڈ دین ہے. اب آج اب اسی بیماری اسی سے بیماریاں آنے لگی, اور جو جتنے زیادہ خنزیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہیں کو زیادہ بیماریاں لگتی ہیں, اور اس کے زکام کے نتیجے میں وہ بیماری آ رہی ہے. تو چونکہ ہماری ساری تھیوریاں فیل ہو رہی ہیں اس لیے اس کا نام بدل دیا گیا. لیکن بہرحال نام بدلنے سے کیا ہوگا, حقیقت تو وہی ہے. جناب رسول اکرم ہم یہ سمجھاتے تھے کہ قرب قیامت سے آگے چل کر کے گمراہیاں کیسے کیسے آئیں گی. انہی میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کیا, بعد میں کچھ لوگ آئیں گے وہ تم کو نئے نئے نظریات سنائیں گے, خبردار ان سے بچ کر کے رہنا. چاہے حدیث میں الفاظ حدیث یہ ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے, انہوں نے فرمایا سیاتی فی آخری زمانے دجالون کذابون, آخری زمانے میں دجال اور کذاب آئیں گے, دھوکہ دینے والے. سنا رہے ہیں کچھ اور, حقیقت ہوگی کچھ اور, عنوان ہوگا کچھ اور, پس پردہ مقصد ہوگا کچھ اور. عنوان ہوگا ترقی, مقصد ہوگا بے حیائی. عنوان ہوگا ہمیں عورتوں کو آگے لے جانا ہے, مقصد ہوگا معاشرہ بگڑ جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں مردوں اور عورتوں کے غلط تعلقات پھیل جانے چاہیے, ایسے جیسے جانوروں کا, جیسے یہ عورت کا حال ہے. عنوان ہوگا ہمیں عورتوں کو آگے لے جانا ہے, اور مقصد ہوگا یہ ہمارے دفتروں میں پہنچ جائیں, ہمارے دفتروں میں پہنچ جائیں, ہمارے کچنوں میں پہنچ جائیں, ہر جگہ یہ سامنے رہیں. اور دراصل انسان کی مردوں کی بے حیائی نے عورتوں کو دھوکہ دے کر کے ان کو گھروں سے باہر گھسیٹا اور عنوان بنایا صاحب اس میں تمہاری ترقی ہے, اور عورت بیچاری نادان ہے کہ وہ دھوکہ کھا گئی کہ ہاں صاحب یہ مجھے ترقی کے لیے بلایا جا رہا ہے, اس لیے اپنے کپڑے بھی اتارنے شروع کیے, اپنا ننگا پن شروع کیا. یہاں تک بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ لباس میں اچھی طرح سے ہیں, عورت سردی کی وجہ سے ٹھٹھر رہی ہے مگر لباس پہن نہیں سکتی کیونکہ صاحب آؤٹر فیشن مانی جائے گی. تو دھوکہ دیا اس عورت کو, پوری انسانی تاریخ میں سب سے بڑا دھوکہ آج کے زمانے کی عورت کھا رہی ہے, جو ترقی کے نام پر اس کو گھر سے باہر گھسیٹا گیا, اور اس کو کہا گیا کہ سو تمہیں آگے بڑھنا ہے اور تمہارا مذہب جو ہے وہ تم کو دکیانوسی بنا رہا ہے, یا تمہارا مذہب جو ہے تمہارے حقوق سلب کر رہا ہے. عورتوں کے حقوق اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا, کبھی دھوکہ مت کھائیے, عورتوں کے حقوق حقوق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے تم ننگے ہو جاؤ، ورنہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہارا عزت، تمہاری ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، تو مطلب ہوتا ہے ننگے ہو جاؤ، مطلب ہوتا ہے گھر سے باہر آ جاؤ، مطلب ہوتا ہے تم دکانوں میں سیلز گرل بن جاؤ، یہ مطلب ہوا کرتا ہے. عنوان ہوتا ہے عورتوں کے حقوق، تو حقوق نسواں کا عنوان ہے، پس پردہ مطلب کچھ اور ہے. پس پردہ مقصد ان کا وہ ہے جو ان کی سوسائٹیوں کا حال ہو گیا. وہ کیا کہ وہاں یہی نہیں معلوم ہے کہ آدمی کس کا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بار بار سمجھایا، تو کیا فرمایا؟ اخیر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو تم کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولتے ہوں گے. یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہیں سامنے ایسی ایسی تھیوریاں لائیں گے، ایسے ایسے نظریات لائیں گے، ایسے ایسی نئی تحقیقات کے نام پر چیزیں لائیں گے کہ تم نے تمہارے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تم نے تمہارے باپ دادا نے سنا بھی نہیں ہوگا. فَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ کر رہنا. وَإِيَّاهُمْ، ان سے دور رہنا. لَا يُضِلُّونَكُمْ، خبردار تم کو گمراہ نہ کرنے پائے. وَلَا يَخْتِلُونَكُمْ، تم کو فتنوں میں مبتلا نہ کرنے. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. سوچتے رہے کہ وہ کون سا دور ہوگا، آج کا دور سارا وہی کہ جس میں انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. نئی تھیوری سامنے، تو نئی تھیوری آتی. تھیوریاں کیا ہوتی ہیں؟ چند آدمی مل کر کے سروے کرتے ہیں، سروے کرنے میں 10-15-2000 آدمی کے رائے لیتے ہیں، اس کے آپ کہتے ہیں صاحب یہ سروے سے ثابت ہو گیا. یہ ہوتی ہے تھیوری. بول سروے رپورٹوں کا نام آج کے زمانے میں تھیوری، اور اس کے نتیجے میں انسانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام نے پہلے یہ سمجھایا تھا، گمراہی کیسے کیسے دنیا میں آئے گی، اس گمراہی سے بچ کر کے رہنا. فرمایا تھا حضرت نبی علیہ السلام نے، جوانوں کو بگاڑنے کے لیے کیا 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 جائے گا؟ اس لیے حضور بار بار یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جوان، من استطاع منکم الباءۃ، جب بھی تمہیں موقع مل جائے کہ تم اپنا گھر بتا سکو تو بہت جلد رشتہ کر لینا، رکاوٹ نہیں ڈالنا، دیر نہیں کرنا. جب تمہارے پاس وسائل ہو جائیں تو وسائل ہونے کے بعد فوراً رشتہ کر لینا. آج کے زمانے میں کہ ہمارے معاشرے کی خرابیوں کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑکے جوان ہو گئے، جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود والدین کہتے ہیں نہیں صاحب ابھی تمہارے رشتے کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو جوانی کی زندگی گزرتی ہے، جوانی کی زندگی میں ایک طرف سے خواہشات ہوتی ہیں، ادھر سے ماحول بھی آمادہ کرتا ہے، تم سوچو ان چیزوں کے بارے میں. پھر نوجوان سوچنے لگتے ہیں ان باتوں کو جو باتیں ان کو سوچنی تھی نکاح کرنے کے بعد، وہ سوچنے لگتے ہیں ابھی سے. اور جب ابھی سے سوچنے لگتے ہیں تو اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو تجربات سناتے ہیں، اور تجربات سنانے کے بعد ان باتوں کو ان کا لطف آتا ہے. پھر ساتھ میں میڈیا بھی وہی سنا رہا ہے، ساتھ میں ٹی وی اور طرح طرح کے چینلوں سے بھی وہی منظر دکھائے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اس کی جنسی جذبات بھڑک جاتے ہیں، اور جنسی جذبات بھڑک جاتے ہیں سوچتا اب میں کیا کروں. اس کے بعد پھر کہیں غلط تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور کہیں وہ حرکتیں جوانوں سے ہو جاتی ہیں جس حرکت کا حضور کے زمانے میں کہیں انسانی سوسائٹی میں تصور بھی نہیں تھا. حضرت نبی علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا، لعنت ان مردوں پر جن کے ہاتھ حاملہ ہو کر آئیں. شاید دنیا میں کہیں کسی ملک میں کسی سوسائٹی میں یہ غلطی نہیں ہوتی ہوگی کہ مرد اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو ضائع کرتے ہو، مرد اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتے ہو، مرد اپنی تکیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہو، یہ کہیں نہیں پایا جاتا ہوگا. اس کو حضور نے لعنت فرمائی. فرمایا ناکح الید ملعون، جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے اس پر لعنت. فرمایا ایک کتاب، اس کا نام ہے کنز العمان، لکھنے والے کا نام تھا علامہ علی تقی متقی برہان پوری. کنز العمان کتاب کا نام ہے. وہ تقریباً تمام احادیث کا مجموعہ ہے، جس میں جتنی سیاہ سکتہ کی احادیث کی کتابیں ہیں اور سیاہ سکتہ کے علاوہ جو باقی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کی حدیثوں کو اس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. کنز العمال میں یہ حدیث ہے، میں نے خود پڑھی کہ وہ کہتے ہیں حضرت نبی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، 7 مردوں پر خدا کی لعنت ہو. اور اس میں بیان کرتے کرتے فرمایا، وہ مرد جو مینسز کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ نجی تعلقات قائم کرے اس پر لعنت، اور جو مرد پیچھے کے راستے سے غلط تعلقات کرے اس پر لعنت، اور تیسرا آدمی فرمایا وہ مرد جو اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہوگا اس پر بھی لعنت. آج نوجوانوں کو جب ہم روک کر کے رکھتے ہیں، ادھر سے پورا معاشرے میں چاروں طرف سے اس کو بھڑکایا جا رہا ہے، ہر ہر منظر اس کو اس کی جنسی جذبات کو بھڑکا رہا ہے. گانے ہیں وہ بھی یہی بھڑکا رہے ہیں، حتیٰ کہ موبائل میں رنگ ٹیون رکھا وہ بھی یہی اسی کی آواز سنا جاتا ہے، گانے بھی اسی کے سنائے جا رہے ہیں، معمولی سی چیز خرید کر کے لائے گئے اس میں بھی ننگی عورت ہے، وہ ننگی عورت بھی جنسی جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایکشن کر کے دکھا رہی ہے۔ اس کے بعد اب اس نوجوان لڑکے کا، اچھا ادھر سے فوراً نکاح ہو جاتا تو اس کی جنسی جذبات کا جائز راستے سے تسکین کا سامان ہو جاتا، مگر وہ بھی نہیں ہے، اب کیا کرے گا یہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تمہاری فکر ہے۔ اور اسی بنا پر حضرت نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ہے، سبعۃن اضلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نجو، اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں پہلا شخص وہ عادل پاک باز متقی عوام پرور حکمران جو عدل کے ساتھ حکمرانی کرتا ہو، پہلا الامام العادل، اور نمبر دو پر آیا وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس جوان نے جوانی کا آغاز کیا اور اس وقت سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا، میرا ہاتھ کسی نامحرم کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، میری آنکھ کسی نامحرم کو بلا ضرورت کے نہیں، میرے دل میں کسی نامحرم کی محبت نہیں بیٹھنی چاہیے، یعنی اپنی جوانی کو بچا رہا ہے، وہ اپنی عفت کو بچا رہا ہے۔ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ صاحب عصمت اور عفت صرف عورتوں کے پاس ہوتی ہے، نہیں، عفت اور عصمت مرد کے پاس بھی ہے۔ اگر مرد نے بدکاری کی ہے اس کا مطلب اس کی عفت چھن گئی، اگر مرد نے غلط تعلقات قائم کیے اس کا مطلب اس کی عصمت لٹ گئی۔ تو جیسے لڑکیوں کی عصمت ہوتی ہے ایسے لڑکوں کی بھی عصمت ہے، جیسے لڑکیوں کی پاک دامنی ہے ایسے لڑکے بھی پاک دامن ہیں، اور پاک دامن کا مطلب میرے دامن پر کسی پر ظلم کرنے کا دھبا نہیں ہے، میرے دامن پر کسی کی بے عزتی کرنے کا دھبا نہیں ہے، اور میرے دامن پر کسی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے کا کوئی دھبا نہیں ہے، یہ ہے پاک دامنی کا مطلب۔ اور اتنی اہم ترین چیز، اتنی اہم ترین، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا حکم، روزوں کا حکم، باقی تمام امور کا حکم تو بعد میں دیتے تھے، اس کا حکم ابتدا میں دیا۔ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط روانہ ہوئے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے نام، اسلام قبول کرو، اور باقی کسی نبی نے دنیا کے تمام حکمرانوں کو مخاطب نہیں بنایا، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو مخاطب بنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت کی سپر پاور تھی ایران، حضور کا خط ایران پہنچا اور سیدھے دعوت دی اسلام قبول کرو۔ اس وقت کی بہت بڑی طاقت، بلکہ سب سے بڑی طاقت تھی روم کی حکومت، حضور کا خط وہاں پہنچا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی مصر میں، حضور کا خط وہاں پہنچا، اسلام قبول کرو۔ حضور کا بہت بڑا ملک تھا حبشہ، جس کو آج اتھوپیا کہتے ہیں، وہاں حضور کا خط گیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں قبول بھی کی، اور حبشے کے بادشاہ مسلمان ہوا تھا۔ روم کے بادشاہ نے تو جب جواب لکھا تھا تو حیرت انگیز جواب اس نے لکھا، اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ روم کے بادشاہ کا نام تھا ہیراکل اور لقب تھا اس کا قیصر۔ خط جو اس نے جواب میں لکھا ہے، حضور کے خط کے جواب میں اس نے لکھا، لو انی اخلصت الیک لغسلت قدمیک، اگر میں آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں آپ کے پاؤں دھو کر کے پیوں گا۔ بخاری میں حدیث ہے تین جگہ پر۔ تیسرے صفحے پر یہ واقعہ لکھا ہے سارا کہ حضرت نبی علیہ السلام کا خط پہنچا روم کے بادشاہ کے نام ہیراکل کے پاس، ہیراکل نے پوری معلومات کی، اور پوری معلومات کے بعد پھر اس نے جواب میں کہا کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوگا، اور اگر میں اس اور جس نبی کا تم نے تذکرہ کیا مجھے یقین ہے کہ ملک کا مالک وہی بننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اسے کہا لو اخلصت الیہ لغسلت قدمیہ، اگر میں ان تک پہنچ سکا تو ان کے پاؤں دھو کر کے میں پیوں گا۔ کشمیری کہتے تھے وہ چلو خور چلے، یہی شاید وہ مفہوم ہوگا جو اس سے نکالا گیا۔ اور حبشہ کے بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لشربت فی نعلیک، میں آپ کے جوتے مبارک میں پانی لے کر پیوں گا۔ یہ بادشاہ خط لکھ رہا ہے، وہی نجاشی جس کا غائبانہ جنازہ حضور نے پڑھا تھا بعد میں، اسی نے یہ خط لکھا تھا۔ تو بارہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جب مختلف بادشاہوں کے نام گئے، یہ جو ہیراکل تھا، اس ہیراکل نے ابو سفیان سے پوچھا یہ مجھے سمجھاؤ اس نبی کے بارے میں کہ وہ نبی دعوت کن چیزوں کی دیتا ہے، تو ابو سفیان نے کہا تھا، وہ کہتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو، ساتھ میں کہتا ہے پاک دامنی اختیار کرو۔ یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہے جبکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، ابھی زکاۃ کا حکم نہیں آیا، ابھی دوسرے احکام ابھی آئے نہیں تھے۔ اس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا پاک دامن رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور بعد میں جب حضور نے فرمایا کہ امت کے اندر زناکاری عام ہو جائے گی، یعنی پاک دامنی نہیں رہے گی، امت کے اندر گانے عام ہو جائیں گے، امت کے اندر شراب عام ہو جائے گی، حریر کا لباس پہننے لگیں گے، یعنی ریشمی لباس پہننے لگیں گے، یہ ساری باتیں اس لیے حضور نے فرمائی کہ گمراہی کے راستے کیا کیا ہیں جو دنیا میں گمراہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دو باتوں کا فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم اپنے اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو ایک طرف سے ہمارا ذاتی نقصان اور ساتھ ساتھ میں ہم دنیا کی تمام قوموں کے لیے رکاوٹ بنیں. بے شمار دنیا کے انسان جو صاف دل ہیں, حقیقت پسند ہیں, بلکہ حق کے متلاشی ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم دین حق قبول کریں, مگر جو ہی وہ دین حق ایک طرف سے دین کو پڑھتے ہیں ایک طرف سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں. چنانچہ اسی شہر کے اندر ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا تھا اور کئی سال تک یہاں رہی اور کئی سال تک رہنے کے بعد وہ واپس جانا چاہتی تھی کچھ مہینے کے لیے اس ملک میں جہاں سے وہ آئی تھی. تو اسے پریشانی کیا تھی کہ جی اگر میں واپس گئی وہاں جا کر لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیا, بتاؤ مسلمانوں کے اندر کیا اچھی چیز تم نے پائی جو ہمارے اندر نہیں ہے, تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ اگر میں یہ کہوں کہ ان کے بچے بہت اچھے ہیں وہ کہیں گے سب نہیں, اگر میں کہوں کہ ان کے بچے وہ کہیں گے نہیں, جیسے ان کے لڑکے خراب ہیں ایسے ہمارے لڑکے بھی خراب ہیں, اگر میں کہوں کہ ان کی خواتین بہت اچھی وہ کہیں گے نہیں, تو میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ جو ان کو میں بتا سکوں گی. یہ ہے وہ چیز مسلمانوں کی جس کی بنا پر میں نے اسلام قبول کیا. اس ٹینشن کی وجہ سے میں ابھی جانے کا پروگرام بھی بناتی, کیسے جاؤں گی وہاں اگر مجھ سے پوچھیں گے کیا چیز تم نے مسلمانوں کے اندر دیکھی تو میں کیا چیز بتاؤں گی؟ تو یہ صورت ہے, واقعی یہی ہے. خود غیر مسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ جی میں کب کا مسلمان بن چکا ہوتا, مگر کیا بتائیں آپ مسلمانوں کو دیکھ کر کے تو نفرت ہو جاتی. اگر مسلمان دین پر چلنے کو تیار نہیں تو اس کا پہلا نقصان اپنی ذات کو, دوسرا نقصان دنیا کے قوموں کو ہے کہ دنیا کے وہ جو صالح طبیعت کے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کریں گے مگر رکاوٹ مسلمان بن گئے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ قرآن کریم اشارے بھی کر دیے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینی, اگر تم میرے دین پر قائم رہنا نہیں چاہتے تو فسوف یأتی اللہ بقوم, میں نئی قوم لاؤں گا. یحبہم یحبونہ, ان کو اللہ سے پوری محبت ہوگی اور اللہ کو بھی ان سے محبت ہوگی. ہم اگر اپنی سوسائٹی کے ڈر سے دین پر عمل کرنا سے شرما رہے ہوں, چنانچہ سکول میں باقاعدہ ایک مسلمان پرنسپل اعلان کر رہا ہے یہاں نماز وماز نہیں پڑھی جائے گی, سکول مسلمانوں کا, چلانے والے مسلمان, مینجمنٹ بورڈ سارا مسلمانوں کا, پرنسپل صاحب بھی مسلمان ہیں, وہ کہتا ہے کہ صاحب یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی. گویا مسلمانوں کے اداروں میں اسلام پر بین, مسلمانوں کا دینی فنکشن ہوتا, مسلمانوں کے یہ جو سماجی فنکشن ہوتے ہیں سب چابی ہے, کہہ رہے ہیں دین اس کا آتما سے کروئے تھے. تو مسلمان جب یہ کہنے لگے کہ ہمارے معاشرے میں دین کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, حلال و حرام کا تذکرہ, حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لعنت ان مجلسوں پر جن مجلسوں میں میرا تذکرہ نہ آئے, یعنی حضور یہ بتانا چاہتے تھے مسلمانوں کی کون سی مجلس ہوگی جس مجلس میں کون سا ٹاپک ہوگا جس میں مجھے وہ کوٹ نہیں کریں گے, ہر جگہ میرا نام آنا چاہیے, ان کا کون سا موضوع ہوگا جس موضوع کے بارے میں میرے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہو میں تو, اور اگر کسی مجلس میں مسلمانوں کی مجلس میں میرا نام نہیں آیا وہ وبال ہے ان کے لیے. فرمایا وبال ہیں وہ مجلس ہیں جس مجلسوں میں میرا نام بھی نہ آیا, یعنی وہ تو سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا کون سا مسئلہ ہوگا جس میں میرا کوڈ نہیں کریں گے, مسلمانوں کی کون سی مجلس ہوگی جس مجلس میں میرا نام نہیں آئے گا, ان کا کون سا مسئلہ ہوگا جس مسئلے کے بارے میں میری کوئی رہنمائی ان کے پاس نہیں پہنچے گی, لازمن جب گفتگو چلے گی کہیں نہ کہیں میرا نام ضرور آئے گا اور تذکرہ کسی نہ کسی طرح سے, اور اگر میرا نام ہی نہیں آ رہا ہے تو لعنت اس مجلس پر, وہ وبال ہوگی ان کے لیے. ہم مسلمان یہ کہنے لگے نہیں صاحب یہاں اس مجلس میں تو یہ تذکرہ ہی مت کرو. جب صورت حال یہ ہونے لگے گی تو پھر اللہ تعالیٰ شاہوں کی وہ وارننگ ہے وہ ان کا تغلّہ یہ تبدیل قوم بھائی رکھوں سم اللہ رکھوں ہم سادہ ہوں, اگر تم میرے دین سے پھر جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے پھر جاؤ, میں نئی قوم لے آؤں گا اور وہ نئی قوم اسلام کو گلے سے لگائے گی. چنانچہ آج جو نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں اتنی محبتوں کے ساتھ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں, وہ پہلے گانا گانے والے تھے وہ گانے چھوڑتے ہیں, وہ پہلے ڈانسر تھے وہ ڈانس کرنا ختم کرتے ہیں, وہ خود دوسروں کو دین کی دعوت دینے لگتے ہیں, پاکیزگی کی زندگی اختیار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے پہلی زندگی جو کچھ کیا تو کیا اب آج کے بعد ہماری زندگی, وہ کہتے ہیں ڈسپلن اب ہم کو پتا چلا وہ کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہماری زندگی جانور تھی. چاچے ابھی تقریباً 4 مہینے پہلے ایک صاحب نے اسلام قبول کیا یورپ میں اور اس کا انٹرویو چھپا ہے ایک عرب اخبار میں ایک عرب رسالے میں, وہ یہ کہتا ہے ہم نے سنا تھا ڈسپلن کیا ہے اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے ڈسپلن کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہم ڈسپلن بولتے تھے مگر وہ ڈسپلن نہیں تھا, کیا اب سے پوچھا جی ڈیٹیل کا، ڈیٹیل کا مطلب یہ بتاتا ہوں، مجھے جن سے مرضی ان سے میں ملتا تھا، مجھے جو مرضی سو میں کھاتا تھا، میں جو چاہے سو کرتا تھا، وہ کہاں ہوا ڈسپلن؟ ڈسپلن تو یہ ہے کہ ہر چیز نہیں کھانی ہے، پہلے دیکھ رہا اس میں فائدہ کس میں ہے، غلط میں. تو اسلام صرف ڈسپلن سکھاتا ہے. اس سے پوچھا گیا صاحب آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میری زندگی کی ساری ضرورتیں یہی دین پورا کرتا ہے اور کوئی نہیں. کہا میں چاہتا ہوں میں صفائی اختیار کروں، عیسائیت مجھے صفائی کرنے نہیں دیتی تھی، کیونکہ عیسائیت مذہب میں جو جتنا گندا ہوگا اتنا اچھا ہے، مذہب یہی سکھاتا ہے. فخر کے ساتھ وہ کہیں گے 30 سال سے ہم نے نہایا نہیں. کہا اسلام یہ کہتا ہے جتنا پاک رہو گے اتنا اچھا. کہا اسلام یہ کہتا ہے طہور شطر ایمان، کہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے، اور صفائی کی تمام تفصیلات مجھے اسلام نے بتائی. اس نے کہا میری فطرت یہ چاہتی ہے کہ میں فیمیل کے ساتھ ملوں، مگر ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری پہلی زندگی کا تھا، وہ تو اس میں اور ہمارے جانوروں میں کوئی فرق نہیں تھا. اب یہ اسلام مجھے سکھاتا ہے کہ ہاں صاحب فیمیل کے ساتھ تم ملو مگر ضابطے کے ساتھ، اور وہ ضابطہ یہ ہے. تو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور ڈسپلن بھی مجھے دے رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس سے پوچھا گیا اب آپ کی چاہت کیا ہے؟ عجیب بات اس نے بزرگوں کو کہی، عجیب بات اس نے کہی. کہا میری پہلی چاہت یہ ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائے، میری پہلی چاہت یہ ہے کہ مسلمان صحیح مسلمان بن جائے. اس کا پھر اور کہا دوسری چاہت ہے کہ دنیا کی جو قومیں اسلام مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، ساتھ میں کہتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں اسی میں سے ہوں، یعنی وہ وہیں سے بھی نکلا ہوں. جو دو دنیا کی قومیں اسلام مٹانے پر تلی ہوئی ہیں، کاش ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور جو قومیں اسلام مٹانے پر تلی ہوئی نہیں وہ ان کو پتا ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، ان تک یہ حق کس طرح پہنچ جائے. مگر وہ حق تبھی پہنچ سکے گا جب مسلمان ان تک پہنچا سکے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہیاں کی مثالیں بتائی تھی، وہ کبھی دعاؤں کے ذریعے سے، کبھی وارننگ دے کر کے، کبھی اطلاع دے کر کے، کبھی مستقبل کی پیشونگیاں بیان کر کے. وہ یہ سمجھاتے تھے کہ گناہ کیسے آئیں گے، برا گمراہیاں کیسے پھیلیں گی، لوگوں کو غلط راستوں کی طرف کیسے. قرآن کریم نے اعلان کیا تھا وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور نصرانی کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے تب تک جب تک تم کو تمہارے دین سے باہر نہ نکال لیں. ساری دنیا میں بے حیائی، بے شک ہمارے بڑے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، مارنس بھی تھے، اسرار شریعت کے ماہر بھی تھے. وہ برطانیہ گئے اور وہاں جا کر کے کچھ عیسائی اداروں کے ذمہ داروں کو انہیں جمع کیا اور کچھ نصیحتیں ان کو کی، کچھ گفتگو ہوئی. ایک کیا آکسفورڈ کے وائس چانسلر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے کہا آپ کے ذریعے سے میں ساری عیسائی دنیا کو یہ کہنا چاہوں گا، دنیا میں سب سے زیادہ پاک دامن عیسائیوں کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کو ٹچ بھی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں مریم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، مریم وہ خاتون تھی جس نے کسی مرد کو ٹچ بھی نہیں کیا. تو عیسائی دنیا کو سب زیادہ پاک دامن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ گندی عیسائی کو. اور سب سے زیادہ برکاریاں کون سے دن ہوتی ہیں؟ کہ جس دن عیسائی السلام کا دن انہیں منانا ہوگا، کرسمس، اسی دن سب زیادہ شرابیں پی جائیں گی، اسی دن سب زیادہ برکاریاں کی جائیں گی. اور مسلمان نادان اسی کلچر کو اپنا رہے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں ہم یورپین کلچر کو اپنا. سمجھانے کے لیے حضرت نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بہت حسرت کے ساتھ کہا تھا، افسوس کے ساتھ، دکھے دل کے ساتھ کہا تھا، افسوس افسوس تم انہی کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جب تم سے پہلے انہی کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، جدھر سے وہ چلیں گے ادھر سے تم چلو گے، یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو تم بھی کرو. اس وقت امت اسی راستے پہ جا رہی ہے، فخر سمجھتی ہے فلاں قوم کا اسٹائل اختیار کرنا، بال رکھنے ہیں فلانے کے اسٹائل، کپڑے رکھنے ہیں فلانے کے اسٹائل کے. اس درجے ایمانی غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے کہ صاحب اگر نبی کا تذکرہ آئے گا تو کیا بور خراب کر دیا کہ صاحب ہماری مجلس خراب کر دیا. جب صورت حال ہوگی یہ وارننگ کی حالت ہے، پھر نہ جانے آگے اندر کیا ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب ایسی قوم کو ملیا مل کر دے گا. قرآن کریم میں آیت ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمْرَنَا مُتْرَفِيهَا، جب میں کسی ملک کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو وہاں فسق و فجور ہونے لگتا ہے. فسق و فجور، رشوتیں ہوں گی، بدکاریاں ہوں گی، جن سے سکنڈل ہوں گے، نوجوان آوارہ ہوں گے، شرابیں پی جائیں گی، غلط تعلقات قائم ہوں گے، کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوگی، کھلم کھلا خدا کے حدود کو پامال کیا جاتا رہے گا. اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ شاہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب نامحرم کے ساتھ آپس میں ملتے ہیں اور جنسی باتیں کرتے ہیں، جن سے میرا اس وقت اللہ تعالیٰ شاہ کو سب سے زیادہ جلا آتا ہے. کہ جس چیز کو میں سوچ وہ میری زمین پر ہونے لگا. جب یہ صورتحال ہونے لگتی ہے, حکمران, نوجوان, عورتیں, تاجر, تمام طبقے جب گناہ میں ڈوبنے لگتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا مترفیہ فسقوفیہ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا, پھر میں اس ملک کو پیس پیس کر کے رون کر کے رکھ دیتا ہوں. ایسا نہ ہم گزر ہی جا رہے ہیں. بزرگ دوستو, اس وقت ساری دنیا میں مہم ہے اسلام مٹ جائے, اور مٹانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ہیں. ان میں سے مسلمانوں کو بار بار یہ سمجھانا اب اسلام قابل عمل نہیں ہے. اگر تم اس مسلمان سے ہی بنو گے تو تم بیکورڈ ہو جاؤ گے, اور تم پیچھے دنیا کی قوموں سے پیچھے رہ جاؤ گے. اس دھوکے میں نہیں, ہمارا اسلام ہم کو بیکورڈ نہیں بناتا, ہمارا اسلام ہم کو صحیح انسان بناتا ہے, ہمارا اسلام ہم کو صحیح رستے پر چلنا. اگر اسلام نہیں ہے, باقی ساری زندگی جو طریق گزارنے زندگی گزارنے کے طریقے ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. جانور جو چاہے گا سو کھائے گا, اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں, جس سے چاہے گا اس سے ملے گا. بیل کو یہ نہیں پوچھنا ہے کہ جس کے پیچھے میں دوڑ رہا ہوں یہ میرے لیے کون ہے. دنیا کی ساری سوسائٹیوں کا حال یہی ہے, صرف اسلام بچا ہوا وہ یہ پاکدامنی یہ ہے, حلال و حرام یہ ہے, غلط راستے یہ ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم اس اسلام پر خود قائم رہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دنیا کے قوموں سے ہمیں دنیا کے اسلام کا نشہ. اور اگر مسلمان غلطیاں کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد دنیا میں پھیلایا جاتا ہے کہ صاحب دیکھو فلاں مسلمان نے غلطی کی, اس کا مطلب ان کا اسلام غلط ہے. مسلمانوں کی غلطی کو منسوب کیا جاتا ہے اسلام کی طرف, حالانکہ اسلام کی غلطی نہیں, وہ مسلمانوں کی غلطی ہوتی ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, خاص طور پر وہ نوجوان بھائی جو ابھی جوانی کا آغاز میں ہیں, اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں اپنی امت کی جن چند طبقوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر تھی, اور ان میں سے جوان بھی تھے. اسے بار بار ان کو مخاطب بنا کر کے کہتے تھے یا معاشر الشباب, اے جوان. حضور کے زمانے میں کوئی جوان بگڑا ہوا نہیں تھا, لیکن جب وہ مخاطب بناتے تھے وہ دراصل امت کے ان جوانوں کو جن کو چاروں طرف سے گمراہی ان کا پیچھا کر رہی ہوں گی, ارتداد ان کا پیچھا کر رہا ہوگا, بے حیائی ان کا پیچھا کر رہی ہوگی, جنسی غلط تعلقات ان کے پیچھا کر رہے ہوں گے, لڑکیاں آوارہ ہو جائیں گی وہ پیچھا کریں گے, خود لڑکے بگڑے ہوئے ہوں گے وہ لڑکیوں کا پیچھا کریں گے, اور مسلمان معاشرہ بگڑنے کے دہانے پر پہنچ جائے گا. اس صورت حال میں حضور مخاطب بناتے ہیں, اے جوانوں اپنی جوانی کو بچا. کامیاب ترین جوان وہ ہوگا جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا مگر وہ اپنی جوانی کو اس طرح سے بچا کر کے رکھے کہ جب اس کا نکاح ہو جائے وہ کہہ سکے اپنی بیوی کو میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا, میں باعصمت ہوں, میرے دل میں کوئی اجنبی نہیں, میری آنکھوں میں کوئی اجنبی نہیں, میرا ہاتھ کسی اجنبی کو, میرے پرس میں کسی کا میرے موبائل میں کسی کا فوٹو نہیں, میری ڈائری میں کسی کا نام اور نمبر نہیں ہے. کامیاب بیٹی ہوگی وہ کہ جو اس طرح سے اپنی جوانی گزار کر کے چلے کہ جب اس کا نکاح ہو جائے تو شوہر کو کہنی چاہیے میری یہ جوانی پاک صاف جوانی ہے, اگر اس طرح سے آپ نے جوانی گزاری تو ٹھیک, اور اگر نکاح ہو چکا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ سلوک کریں کہ بیوی دین کا دین کے مددگار بن جائے, اور شوہر بیوی کے لیے دین کا مددگار بن جائے, اور اس کے بعد اس گھر سے جو نسل پیدا ہوگی وہ نسل مسلمان نسل پیدا ہوگی. اور اچھی طرح سے ذہن رکھیں, ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہیں کہ جیسی دنیا کی قومیں ہیں کھائیں گے اڑائیں گے عیش کریں گے اور انجوائے کریں گے, جو مرضی سو کریں گے مر جائیں گے, یہ تو جانوروں کی جیسی زندگی ہے. ہم دنیا میں اس لیے ہیں, ہم شہادت حق کے ساتھ پڑھیں, دین حق ہمارے پاس ہے, ہم خود اس دین پر عمل کریں گے اور دوسروں کو اس دین کی دعوت دیں گے, اور جتنا خود عمل کریں گے اتنی ہماری دعوت مؤثر ہوگی, اور جتنا دین زبان سے کہتے رہیں گے ہمارا دین سچا ہے اور عمل اس کے نزدیک نہیں. تو بزرگوں دوستو یہ دھوکہ ہے, اور قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا خدا کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا. سمجھتے رہو کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نہیں ہوگا, سمجھتے رہو کہ ہمارے پاس توحید ہے مگر خدا کا جو تعلق ہونا چاہیے, خدا کا ڈر, خدا کا خوف, خدا کی محبت, خدا کی دعوت توقع وہ کچھ نہیں, تو لفظوں میں تم توحید کہتے رہو گے. ایسا نہ تم لفظوں میں کہتے رہو گے عاشق رسول مگر زندگی میں کہیں کہیں عشق نہیں, نہ دل عاشقانہ, نہ نگاہ عاشقانہ, نہ جسم عاشقانہ, کچھ بھی نہیں ہے, الفاظ شاعری کے حد تک عاشقانہ بن گئے. اور زبان سے کہتے رہو گے قرآن ہماری کتاب ہے مگر پڑھنے کی فرصت نہیں, سمجھنے کی فرصت نہیں, عملانے کی فرصت نہیں. یہاں تک کہ ایک صاحب سے کہا گیا کہ قرآن پر نظم لکھی انہوں نے, ان کو کہا گیا جناب آپ کے صاحبزادے نے قرآن, کہا لگا صاحب فی الحال نہیں, ابھی تو یہ بہت اہم تعلیم ہے, آئندہ چل کر کے دیکھیں گے, قرآن کی ضرورت فی الحال نہیں ہے. جب امت کا رویہ یہ ہوگا, حدیث میں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا قرآن کو پڑھنے کو لوگ آر سمجھیں گے, حدیث میں موجود ہے قرآن کو پڑھنے کو لوگ آر سمجھیں گے, کہیں اسی راستے کی طرف ہم نہیں جا رہے. اپنا جائزہ لینا ضروری ہے, گمراہی کے اسباب کو سمجھنا ضروری ہے, آج کے زمانے کا ادراک کرنا ضروری ہے, اور گمراہی کس کس روپ میں آتی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور جب تعلیم یافتہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو گاؤں کے سیدھے سادھے لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو تعلیم یافتہ ہوں گا, اچھا گمراہیاں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں گا پیچھا کرتی ہیں, جوانوں کا زیادہ پیچھا کرتی ہیں بلکہ آج تعلیمی اداروں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے گمراہی پھیل رہی ہے. اس لیے بہت زیادہ چوکنا ہونا ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا خير الناصرين يا خير المسؤولين يا مجيب دعوه المضطرين يا ذا الجود والكرم يا ذا الفضل والعطاء يا ذا المن والاحسان يا حنان ويا منان يا الله يا الله چاروں طرف کے حالات ہم کو دین سے دور کرتے جا رہے ہیں اور خود ہمارا ایمان بھی بے انتہا کمزور ہے اور خود ہماری معلومات بھی کم ہیں اور ماحول بھی دینی اب نہیں ہے جس کی بنا پر دین پر قائم ہونا بھی اب مشکل ہو گیا. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہے. آج کی صورتحال ایسی ہی لگتی ہے. یا اللہ آج کا یہ نوجوان اپنی آنکھوں کو بچانا چاہتا ہے تو بچا نہیں پاتا, اور اگر کبھی چاہتا ہے تو اگلے مرحلے میں اس کی چاہتی بدل چکی ہوتی ہے. وہ اپنی زبان کو بچانا چاہتا ہے تو نہیں بچا پاتا, وہ اپنے کانوں کو بچانا چاہتا ہے تو نہیں بچا پاتا, حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارا دین نہیں, ہمارے دفتروں میں نہیں, ہمارے معاشرے میں نہیں, ہمارے دکانوں پر نہیں, حتیٰ کہ کہیں تو مسجد کے اندر بھی بیٹھے نہیں. اور کبھی ان بزرگوں کے مقبروں کو جن بزرگوں نے یا اللہ اپنی زندگی استعمال کی تھی دنیا میں دین لانے کے لیے اور دینی زندگی گزارنے کے لیے, ان کی قبرستانوں کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اپنی بدینی کے کاموں کے لیے. یا اکرم الاکرمین اس ایسی صورتحال میں یا اللہ اپنی کمی اپنی خامی اپنی کمزوریوں کا ابھی کیسے گلا کرتے ہیں اور ادھر سے ساری دنیا کی قومیں ہم پر مسلط ہیں. یا اللہ یا اکرم الاکرمین اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں. یا اللہ ہم نادان ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ رہے ہیں جن چھوٹی باتوں سے تیرے دین کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اور ادھر سے ہماری جڑیں نکالی جا رہی ہیں. یا اکرم الاکرمین ہماری نادانی کو دور کر دیجیے. یا اللہ ہم تو کبھی کہتے ہیں میرا ایک بھائی کہتا ہے ہم کو زور سے پڑھنا ہے یہی دین ہے, دوسرا بھائی کہتا ہے زور سے پڑھنا بے دینی ہے, حالانکہ زور سے پڑھنا نہ پڑھنے سے یا اللہ اس تیرے دین کو کیا ہوگا. اصل چیز تو یہ ہے کہ یا اللہ چاروں طرف سے جو دین کے مظاہر سے وہ مٹ رہے ہیں اور دونوں بھائیوں کی اس کی فکر ہی نہیں ہے. یا اللہ جزیات سے لڑ رہے ہیں, اصول و کلیات ختم ہوتے جا رہے ہیں, ہمیں شعور عطا فرما, ہمیں بصیرت عطا فرما, ہمیں سمجھ عطا فرما کہ جس سے ہم یہ سمجھ سکیں اس وقت امت مسلمہ اور تحفظ دین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین کہیں تو ہم اپنے ہی بھائی کو جب وہ دین کی طرف چلنے لگتا ہے اسی کے ٹانگے گھسیٹنے لگتے ہیں. اللہ کہیں تو اپنے ہی کام کرنے والے بھائیوں کو تان و تشنیع کا شکار بناتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ نوجوان پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ بیچارے نوجوان آج کبھی ایک کی سنتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, کبھی دوسرے کی سنتے ہیں تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں 1400 سال کا یہ دین آج ہی کنفیوژنوں میں مبتلا. یا اللہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہم دین بتانے والوں کا قصور ہے. ہمیں سمجھ عطا فرما کہ دین کو اصول کے ساتھ پیش کرنا اور دین کے بنیادی باتوں کو کھڑا کرنا اور امت کے حقیقی امراض کی نشاندہی اور اس کے بعد پھر اس کا علاج بتانا ہمارے نصیب فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کی تمام سازشیں جو پوری دنیا کے اسلام کو مٹانے کے لیے لگ رہی ہیں اور ان سازشوں کا شکار ہمارے کتنے مسلمان, حتیٰ کہ حکمران, حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ انہیں سازشوں کا شکار ہو کر کے وہ بھی وہی بولی بولتے ہیں جو بولی یہود و نصارہ بولتے ہیں. یا اللہ آج کے زمانے کے فرعون و نمرود جو سکیمیں چلا رہے ہیں کتنے ہمارے مسلمان ان کے ایجنٹ بن کر ان سکیموں کو عملا رہے ہیں. یا اللہ اس بے کسی کا حال کس کے سامنے پیش کریں گے, کس کو سنائیں گے کہ کیا ہمارا حال ہو گیا, کس کو سنائیں گے کہ کیا ہمارے مسلمان حکمرانوں کا حال ہے. یا اکرم الاکرمین وہ مسلمان حکمران جو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار ہیں اور در حقیقت وہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, تیرے سامنے یہ گلہ پیش کرتے ہیں. تیرے نبی ہوتے تو وہ خود ہی سنبھال لیتے, ہم تو یتیمی کی حالت میں ہیں. یا اکرم الاکرمین پوری دنیا کے مسلمان حکمران ہوں یا اللہ, یہ بیوروکریٹ ہوں یا افسران بالا ہوں, وہ سب کے سب یا اللہ فحاشی کے علمدار بنتے جا رہے ہیں. یا اللہ نیک حکمران نصیب فرما, نیک حکمران نصیب فرما, ہر ہر ایوان تک ہر ہر ادارے تک اس دین کو پہنچنا اور اس دین کو ہمارے بنا مقدر فرما. اگر کہ ہمارے اعمال اور ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کر سکیں, لیکن اے اللہ آپ قادر تو ہیں کہ اللہ ہماری حالت بدل دیجیے اور ایسی حالت بنا دیجیے کہ آپ کی نصرتیں پھر نازل ہو جائیں اور ہر ہر چپے پر, ہر ہر گلی میں, ہر 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 دفتر میں، ہر ہر ایوان میں، بلکہ سارے عالم میں تیرا یہ پاکیزہ دین نافذ ہو جائے، تیرا تیرا پاکیزہ دین غالب آ جائے، اور فاسقانہ اور فاجرانہ اور گندگی زندگی کے مظاہر مٹ جائیں، کفر و شرک کے نقشے اور ان کی تمام اسکیمیں فیل ہو جائیں۔ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے لیے اپنی مبارک زندگی میں جو دعائیں مانگی ہیں، وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما، آج کے عہد کے لٹے پٹے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔